المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالروح وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأهلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ کا رستہ تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام مدرسہ دار العلوم عثمانیہ پیپل کالونی ملتان کا یہ عظیم الشان سیرت کا جلسہ ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات کافی تعداد میں دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. وقت بہت گزر چکا ہے, میں زیادہ طویل اور لمبی تقریر نہیں کر سکوں گا. میں کوشش کروں گا کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں اور سیرت طیبہ کا وہ باب اور وہ عنوان پیش کروں جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی تقریریں انسان کرے نہ ذوق میں کمی آتی ہے نہ وجدان میں کوتاہی ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ بار بار پیغمبر کا ذکر کیا جائے, بار بار حضور علیہ السلام کی محبت کے نغمے سرائے جائیں. کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مشام جاں کو معطر نہ کرے. پیغمبر کی محبت کے نغموں سے قلب و جگر کو ہم آغوش نہ کریں. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں ایک سوال کر کے انہیں دعوت دوں گا کہ اس پر غور کریں تاکہ میری تقریر شروع ہو سکے. آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے نزدیک انسانی زندگی کے لیے کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہوا. کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ انسانی زندگی کے لیے. مسلمان کی زندگی نہیں، میں انسان کی بات کرتا ہوں. انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ہوا. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ پانی. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ پانی. سب سے قیمتی چیز انسانی زندگی کے لیے کیا ہے؟ ہوا. اور دوسرے نمبر پہ پانی. کوئی آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرے اور نیکی کر کے احسان جتلائے تو یہ احسان کا جتلانا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہتے ہیں نا، یعنی احسان جتلانا کوئی اچھی بات نہیں. انسانی زندگی کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ پانی ہے. آپ تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، زبور پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، چاروں کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی جگہ کسی دنیاوی نعمت پر جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے انسان کو وہ نعمت دنیاوی دے کر احسان نہیں جتلایا. احسان میری طرف توجہ ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. سب سے بڑی بات دنیا میں کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہوا ہے، پانی ہے. لیکن اللہ تعالی نے جو چیز انسانی زندگی کے لیے سب سے ضروری تھی اس چیز کو بغیر قیمت کے انسان کی جھولی میں ڈال دیا، کوئی قیمت نہیں رکھی. رکھی ہے کوئی قیمت؟ جس چیز کے بغیر تو ایک پل نہیں رہ سکتا وہ تجھے مفت دے دی. سونے کے بغیر تو رہ سکتا ہے، چاندی کے بغیر رہ سکتا ہے، جواہرات کے بغیر رہ سکتا ہے. جواہرات مہنگے کر دیے، چاندی مہنگی کر دی، سونا اس سے بھی مہنگا کر دی. لیکن پانی کے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا، پانی بھی مفت دے دیا. ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، ہوا بھی مفت دے دی. لیکن کہیں بھی اللہ نے احسان نہیں جتلا. حالانکہ انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ احسان جتلا سکتا تھا کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا، اگر میں نہ چاہتا تو نہ پیدا کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر احسان نہیں جتلایا. 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور کسی مخلوق کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. 144,000 صحابہ آئے پیغمبر علیہ السلام کے، ان میں سے کسی صحابی کی پیدائش پر، اس کے کمالات پر احسان نہیں جتلایا. 124,000 انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء کو پیدا کیا اور احسان انبیاء کی پیدائش کا نہیں جتلایا. کائنات میں کتنا حسن ہے، کتنا جمال ہے. آپ لوگ پہاڑوں پر جاتے ہو خوش ہو جاتے ہو کہ کتنا خوبصورت پہاڑ ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی لوکیشن کیسی ہے. پہاڑیاں پیدا کی، سمندر بنائے، ندیاں بنائیں، نالے بنائے، کائنات کا رنگ و بو پیدا کیا، حسن و جمال بنایا، کہیں بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا. احسان جتلانا بظاہر کوئی اچھی بات نہیں. کیا آپ احسان کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اور نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہو، لیکن احسان نہیں جتلا. آسمان صاف بنائے، احسان نہیں جتلایا. ساتوں زمینیں بنائیں، احسان نہیں جتلایا. اگر اللہ تعالیٰ بجلی پیدا نہ ہونے دیتا، راتوں کو اندھیرا ہوتا،
تو کب تو کیا کر سکتا تھا، لیکن یہ روشنی ایک بٹن تو دباتا ہے سارا محلہ روشن ہو جاتا ہے، ساری مسجد روشن ہو جاتی ہے، تیرے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت تجھے دے کر پھر بھی احسان نہیں جتلایا. زمین کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ تو اس پر چلے اور تیرے پاؤں پھنس جائیں، اور اتنا سخت نہیں بنایا کہ تو اس پر فصل اور سبزی نہ اگا سکے اور حل نہ چلا سکے، لیکن کہیں بھی احسان نہیں جتلایا. تیرے لیے گندم بنائی، تیرے لیے انگوریاں بنائی، تیرے لیے جانور بنائے، اور پھر مجھے یہ بات کہنے دو کہ کائنات کی ہر چیز کو تیرا نوکر بنا دیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، 18,000 مخلوقات کا سردار انسان کو بنایا. 18,000 مخلوقات کا سردار کس کو بنایا؟ انسان کو. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر کوئی احسان نہیں کرتا، احسان نہیں جتلاتا، میرا کوئی احسان نہیں ہے. میں نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے کائنات میں، جنات پیدا کیے، فرشتے پیدا کیے، میں نے احسان نہیں جتلایا، اور سب کا سردار انسان کو بنایا، احسان نہیں جتلایا. انسانوں تمہیں میں نے امیر بھی بنایا، غریب بھی بنایا، احسان نہیں جتلایا، اور تمہاری پیدائش کو اس انداز سے دنیا میں پیدا کیا، اس انداز سے تمہیں رکھا کہ جو غریب ہے وہ غربت پہ خوش ہے، جو امیر ہے وہ امارت پہ خوش ہے، جو حسین ہے وہ حسن پہ خوش ہے، جو کالا ہے وہ کالے رنگ پہ خوش ہے، جو پتلا اور دبلا ہے وہ اسی حالت پہ خوش ہے، اور جو جماعت لے کر چلا ہے وہ جماعت پہ خوش ہے، جو اکیلا چلا ہے اکیلا خوش ہے، جو بادشاہ ہے وہ بادشاہت پہ خوش ہے، اور جو رعایا ہے وہ رعایا ہونے پہ خوش ہے، جو سیاستدان ہے وہ سیاست پہ خوش ہے، اور جو ایک مزدور ہے مزدوری پہ خوش ہے، کسان ہے وہ مزارعت پہ خوش ہے، اور ایک آدمی کارخانہ میں چلاتا ہے وہ کارخانہ چلانے پہ خوش ہے. اور یہ فیصلہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون کہ انسان جہاں ہوگا خوش رہے گا، سمندر میں چلنے والا بھی خوش ہوگا، سڑک پہ چلنے والا بھی خوش ہوگا، چوپڑی میں رونے سونے والا بھی خوش ہوگا، بازار میں چلنے والا بھی خوش ہوگا، اور سورج پہ اور سورج کو مسخر کرنے والا بھی خوش ہوگا، جہاز پہ چلنے والا بھی خوش ہوگا، کاروں والا بھی خوش ہوگا، سائیکل والا بھی خوش ہوگا، پھٹے ہوئے کپڑے والا بھی خوش ہوگا، اور اعلیٰ لباس ریشم کا پہننے والا بھی خوش ہوگا.
نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ،
کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر انسان ہر ہر چیز پہ خوش ہوگا. لیکن میں نے انسان کو کتنا خوش بنایا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے امیر ہونا چاہیے، لیکن وہ امیر نہیں ہے تو وہ غریبی میں خودکشی نہیں کرتا کہ اگر میں غریب ہوں تو میں خودکشی کر لوں گا. نہیں، میں نے غریبی میں اسے سکون بخشا ہے، میں نے امیری کو میں سکون بخشا ہے، میں نے ایک جھوپڑی والے کو جھوپڑی میں بھی سکون بخشا ہے، میں نے کپڑے پھٹے ہوئے والے کو اس فقیری اور غربت میں بھی سکون بخشا ہے، میں نے اس آدمی کو بھی سکون دیا جسے روٹی نہیں ملتی، اس کو بھی سکون دیا جس کو مرغن غذا نہیں ملتی، اس کو بھی سکون دیا جسے دال سے روٹی ملتی ہے، اس کو بھی سکون بخشا جس کو مرغن غذا ملتی ہے. اس لیے یہ میری قدرت ہے، یہ میرے کرشمے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، لیکن اے انسان کبھی تو غور کر، کبھی میں تجھے چاند کی بلندی پہ لے گیا لیکن احسان نہیں جتلایا، آسمانوں پہ لے گیا احسان نہیں جتلایا، زمینوں پہ لے گیا احسان نہیں جتلایا. میں نے تیرے لیے پیغمبر بھیجے جنہوں نے تیرے دروازوں پہ صدائیں لگائی، میں نے تو احسان نہیں جتلایا. میں نے تیرے لیے آسمان تیرا نوکر بنایا، احسان نہیں جتلایا. زمینیں تیری خادم بنائی، احسان نہیں جتلایا. یہ ٹھیک ہے کہ تیری عقل کی کوتاہی تھی کہ جس کو میں نے تیرا نوکر بنایا تو انہی کو سجدہ کرنے لگ گیا، انہی کو خدا کرنے لگ گیا، انہی کو مشکل کشا کہنے لگ گیا. اور جو تیرے نوکر تھے، کیا سورج تیری غلامی نہیں کرتا کہ تیرے ادھر گرد گھومتا ہے؟ کیا چاند نہیں گھومتا؟ کیا ستارے نہیں گھومتے؟ کیا درخت نہیں گھومتے؟ کیا پتھر نہیں گھومتے؟ اور جو تیرے نوکر بنائے گئے تو نے ان کو خدا بنایا، تیری عقل ماری گئی لیکن میں نے ساری کائنات کے ہر ذرے کو تیرا نوکر بنایا، تیرا احسان نہیں جتلایا.
شاہ رخ لگا رہی کیک ریسی. تو آپ سی کے تس اگت تھی گئے ہو. میں نے تو تجھے گائے بنائی, گائے تیرے لیے گائے بنائی کہ تو اس سے دودھ پیئے, اور تو اس کا پیشاب پینے لگ گیا, تو اسے خدا کہنے لگ گیا. لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا, میں نے احسان نہیں جتلایا. ستاروں کو تو نے مسخر کر ڈالا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَنُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس ودم لبن خالصا سائغا للشاربین. ادھر بھی پیشاب کی نالی, ادھر بھی پیشاب کی نالی, اور درمیان سے لبن خالصا. کوئی کارخانہ تو دکھا ہے, اور تو نے بڑی ترقی کی. اگر تو نے کسی کارخانے میں کوئی بیج ڈالا, اسی کا نتیجہ نکالا, ٹھیک ہے, گندم ڈالی آٹا نکالا, مکئی ڈالی اس کا تیل نکالا, چیز تو وہی ہے نا. لیکن کبھی میرے کارخانے پہ بھی غور کیا کہ چارہ ڈالا دودھ نکالا؟ لا, کوئی ایسا کارخانہ تو نہیں مانتا تو نہ مان. لیکن اے انسان, میں نے تو یہ کہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میں نے تو اپنی توحید کی امانت کو پہلے آسمانوں پہ پیش کیا, اس نے نہیں اٹھایا. پھر زمین پہ پیش کیا, اس نے بھی نہیں اٹھایا. پھر میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا, اس نے بھی نہیں اٹھایا. لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, تو نے اٹھا لیا. تو نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, تو جلد باز اور نا شکرا تھا, تجھے پتہ ہی نہیں تھا. بات دور سے نہ نکل جائے, یہ علیحدہ موضوع ہے. لیکن میں جس موضوع کو کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ سیرت طیبہ کا ایک انوکھا باب آپ کے دامن میں ہوگا. توجہ کریں میرے بھائیوں, کائنات کا سارا حسن خلاق عالم کی قدرت ہے, خلاق عالم کی قدرت ہے. ایک دانہ گندم کا زمین میں ڈالتا ہے, میں 70 دانے بنا کر اگا دیتا ہوں. یہ میری قدرت ہے, لیکن میں احسان نہیں کرتا, میں نے احسان نہیں جتلایا. اگر میں تیرے لیے یہ کپڑا ہی نہ بناتا, کپڑا ہی, تو ننگا پھرتا, ہر شخص ننگا ہوتا, تو میرا کیا کر لیتا. لیکن میں نے تیرے تن کو ڈھانپ دیا اور پھر بھی احسان نہیں جتلایا. میں نے تیرے لیے روٹی بنائی, چاول بنائے, پانی بنایا, تیرے لیے مکان کھڑے کر دیے, کوٹھیاں بنائی, کاروبار بنائے, تجھے ذمہ دار بنایا, تجھے تاجر بنایا, تجھے انجینئر بنایا, تجھے ڈاکٹر بنایا, تیرے لیے یونیورسٹیاں کھول دیں, اور تیرے لیے پیغمبر بھیجے, تیرے لیے ہدایت کے تاجدار بھیجے, تیرے لیے کتابیں بھیجی, تیرے لیے تختیاں بھیجی, تیرے لیے صحیفے بھیجے, تیرے لیے آوازیں لگانے والے پیغمبر بھیجے. لیکن میں نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا. یہ احسان کا نہ جتلانا, یہ میری قدرت ہے اور میری ظرف کی وسعت ہے کہ میرا ظرف اتنا اونچا ہے کہ میں سب کچھ تجھے دے کر, تیرا خادم بنا کر میں احسان نہیں جتلاتا ہوں. اے انسانوں, دیکھو تو صحیح, کائنات میں کتنے لوگ آباد ہیں. ایک جیسا انسان میں پیدا کرتا تو شاید میری قدرتوں کے کرشمے تیری سمجھ میں نہ آتے. لیکن میں نے کسی کو بہت کالا بنایا, کسی کو بہت گورا بنایا, کسی کو میں نے لمبا بنایا, کسی کو میں نے چھوٹا بنایا, کسی کو میں نے پتلا بنایا, کسی کو میں نے حسین و جمیل بنایا, کسی کے نقش و نگار اچھے بنائے, اور کسی کو میں نے بہت عقل عطا کی, کسی کو غبی بنایا. میں نے یہ مختلف چیزیں بنائیں, یہ مختلف چیزیں, یہ کوئی تیری توہین نہیں ہے, یہ اصل میں میری قدرت کا کرشمہ ہے جسے تجھے سمجھ لینا چاہیے. لیکن تو سمجھتا نہیں ہے, تو نیچے آ جاتا ہے, تو پتھر پہ کبھی سر رکھ دیتا ہے, اور کبھی گائے کے سامنے سر جھکا دیتا ہے, اور کبھی ستاروں کو خدا کہنے لگ جاتا ہے, اور کبھی سورج کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے, اور کبھی چاند کو خدا کہتا ہے, اور کبھی درختوں کو خدا کہتا ہے. حالانکہ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو سارے یسجدون للشمس, ولا قرآن یہ کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, کہ سورج کو سجدہ نہ کر, چاند کو سجدہ نہ کر. بار بار تجھے جھنجھوڑا گیا, تیرے دروازے پہ انبیاء بھیج کر جھنجھوڑا گیا, تجھے کتابیں دے کر جھنجھوڑا گیا, اور ساری کائنات کو میں میں اپنے دروازے پہ بلانے کا اعلان کرنے لگا. میں نے دنیا کو بنایا, احسان نہیں جتلایا. سمندر بنائے, احسان نہیں جتلائے. اور ستارے بنائے, احسان نہیں جتلائے. اور کشتیاں چلا دی, احسان نہیں جتلایا. ایک پتھر, ایک کینکر تو دریا میں پھینکے وہ ڈوب جائے, لیکن لاکھوں ٹن وزن اٹھا کر ایک کشتی چلے تو وہ نہ ڈوبے. ایک پتھر تو دریا میں ڈال وہ ڈوب جاتا ہے, کشتی کیوں نہیں ڈوبتی, جہاز کیوں نہیں ڈوبتا. چار چار ہزار ٹن کا وزن اٹھا کر وہ ہزاروں میل سمندر کا سینہ چیرتا ہے اور وہ نہیں ڈوبتا. کیوں نہیں ڈوبتا؟ وہی تجری بہم فی موجن کل جوال ونادا نوح نبلہ. قرآن کیا کہتا ہے کشتیوں کے بارے میں؟ کیا کہتا ہے؟ وہی فیضا رقیبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین لہ الدین. جب کشتی چلتی ہے اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے اس وقت تو کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کشتی کو نہیں بچا سکتا, لیکن جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے پیدا نجا ہوں البری, جس وقت وہ کشتی کنارے لگتی ہے ادا ہم یشرکون تو خدا کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے. یہ تیری عقل تھی کہ تُو نے کنارے پر لگ کر مجھے چھوڑ دیا, یہ میرا ذات تھا کہ سمندر کے خروش میں تجھے بچا دیا. اے میرے انسان, اے میرے پیدا کیے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے شاہکار, تو دیکھ میری قدرت پہ غور کر. آدم کو روح پھونک کر میں نے نبی بنا دیا, احسان نہیں جتلایا. نوح کو طوفان سے بچا لیا, احسان نہیں جتلایا. اور ابراہیم کو آتش نمرود سے نکال کر آگ کو گلزار کیا, احسان نہیں جتلایا. اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لیا, احسان نہیں جتلایا. یوسف کو کنویں سے نکال کر, جیل سے نکال کر تخت شاہی پہ بٹھا دیا, کہیں احسان نہیں جتلایا. اور یونس کو میں نے 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکالا, پھر پیغمبری کی مسلط پہ بٹھا دیا, لیکن احسان نہیں جتلایا. اے دنیا کے لوگوں, دانیال پیغمبر کو سردار قوم کا بنایا, احسان نہیں جتلایا. عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد اعلیٰ مرتبہ دیا, لیکن احسان نہیں جتلایا. پیغمبروں کو دیکھو, احسان نہیں جتلاتا. یہ میرا ذرف تھا کہ میں احسان نہیں جتلاتا. روٹی دے کر, پانی دے کر, ہوا دے کر, قدرت دے کر, عظمت دے کر, طاقت دے کر, رفاق دے کر, انسانیت دے کر, شرافت دے کر, بلندی دے کر احسان نہیں جتلایا. نبی بھیج کر احسان نہیں جتلایا. تیری قسمت کو اونچا کر کے احسان نہیں جتلایا. تیرے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا نوکر بنا کر احسان نہیں جتلایا. لیکن ایک ایسا موقع میری خدائی میں بھی آیا, ایک ایسا موقع میری الوہیت پہ بھی آیا, ایک ایسا موقع میری ربوبیت پہ بھی آیا کہ میں مجبور ایسی ربوبیت پہ بھی آیا کہ میں پروردگار ہو کر وسیع الذرف ہو کر احسان جتلانے پر اتر آیا. اور کبھی غور کر وہ چیز کون سی ہوگی کہ جس کے لیے میں پروردگار بھی احسان جتلانے کا اعلان کرنے لگا. سن قرآن کی زبان سے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات فیہم رسولا, جس کے بعد جس لفظ پہ لقد آ جائے, لام لقد آ جائے, اس کا معنی ہے اس بات پہ شک نہیں. شمس و قمر میں شک ہو سکتا ہے, شمال و جنوب میں شک ہو سکتا ہے, آنے والی گفتگو میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لا شک اور لا ریب گفتگو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من اللہ علی المؤمنین اس بات فیہم رسولا, یہ لا ریب گفتگو یہ ہے کہ ساری کائنات کو بغیر احسان جتلانے کے بنانے والا پروردگار کہتا ہے کہ میں نے محمد تمہیں دیا احسان جتلا رہا ہوں. باہر میں ملک لے آدمی توجہ ہے, یا تو نعرہ لاؤ نا, تو لاؤ تو کچھ شور کا لاؤ نا. کائنات میں ایسا بھی آیا کہ جب خلاق عالم کو یہ کہنا پڑا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات فیہم رسولا, کہ میں نے محمد مصطفیٰ تمہارے اندر بھیج کر تم پر احسان کیا. حضور کا آنا احسان ہے, کہو حضور کا آنا, حضور کا آنا, حضور کا آنا احسان. انسانوں پر احسان کیا, نبی کو بھیج کر احسان کیا, پتھروں سے سر اٹھا کر احسان کیا, سردار ہمیں دے کر احسان کیا. اگر خدا چاہتا تو محمد مصطفیٰ کو فرشتوں میں بھیج دیتا, میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر خدا چاہتا تو میرے محمد کو جنوں میں بھیج دیتا, میں کیا کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے خزانے میں جو ایک چیز تھی, تنہا ایک, وہ بھی میں نے تمہیں دے دی. چیز ایک تھی, بہت چیز, اور وہ بھی تمہیں دے دی. میری خدائی میں ایک تھی, ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. اے میرے پیغمبر, تجھے بھیجا، انسانوں پر میں نے احسان کیا، انسان احسان نہ مانے، انسان اس پیغمبر کی قدر نہ کرے، انسان اس محمد مصطفیٰ کو سینے سے نہ لگائے، لیکن میرا احسان ہے انسانوں پر کہ میں نے محمد تمہیں دیا، تمہیں او انسانوں میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ دیا تمہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا، کہ جو محمد میرے پاس تنہا اکیلا نبی تھا، دنیا کا سردار تھا، جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ انسانوں کو دے دوں، اور میں نے وہ انسانوں کو دیا. انسانوں کو حضور کا آنا احسان ہے، حضور کا آنا، حضور کا آنا احسان ہے، حضور کا پیغام پہنچانا احسان ہے، حضور کا فاران کی چوٹی پہ جانا احسان ہے، حضور کا معراج پہ جانا احسان ہے. اور اس احسان کو دیکھو، اس مشن کو دیکھو، اس پیغمبر کو دیکھو کہ پہلی ساری چیزوں سے ہر چیز نرالی ہے، کہ نبی کا آنا احسان ہے، نبی کا اعلان احسان ہے، نبی کا فرام کی چوٹی پہ جانا احسان ہے. اور مجھے کہنے دو کہ اس محمد مصطفیٰ کا مزدوروں کے حقوق دینا احسان ہے، کسانوں کے حقوق بتانا احسان ہے، عورت کو عزت دینا احسان ہے، سر پتھر سے اٹھا کر خدا کے دروازے پہ جھکانا احسان ہے، جانوروں کو اونچا کرنا احسان ہے، چھوٹوں کو بڑا کرنا احسان ہے. اور اتنا بڑا کر دیا، اتنا بڑا کیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حاضی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ نبی کا احسان ہے، کہو یہ نبی کا، یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے. اس احسان کو مانو جو رسول اللہ کی وجہ سے کائنات پر آیا ہے. حضور کا آنا احسان ہے، کہ حضور کا آنا، یہ احسان کسی اور کی طرف سے نہیں آیا، یہ حضور کی وجہ سے آیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تو کہا کہ جب ایک عیسائی نے آ کر کہا ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، تو مولانا نانوتوی نے فرمایا ایک آدمی فوت ہو جائے، اس کی روح نکل جائے، وہ آدمی تو ہے، انسان تو ہے، اس کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے. ہمارے محمد کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں کو کلمہ پڑھا دیا. نبی کا آنا احسان ہے، نبی کا آنا احسان ہے، نبی کا آنا احسان ہے. اور اس نے دوسرا سوال کیا، ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی، امہ صدیقہ، مریم کے بارے میں قرآن نے کہا، لیکن تمہارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے بارے میں تو قرآن نے کچھ نہیں کہا. تو مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ کو پھر لوگوں نے نکتہ چینی کی تھی کہ بغیر خامد کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوا، تمہارے پیغمبر کی ماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اس لیے ہمارے قرآن نے صفائی پیش کی، اور ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا. نبی کا آنا احسان ہے، کہو نبی کا آنا احسان ہے. کائنات پہ پیغمبر کا آنا احسان ہے. فاران کی چوٹی پہ میرے پیغمبر نے اعلان توحید کیا، یہ دنیا پر احسان تھا. اور طائف کی گلیوں میں میرے نبی نے پتھر کھائے، یہ انسانیت پر احسان تھا. پیغمبر کا چہرہ لہو لہان ہوا، یہ انسانیت پر احسان تھا. نبی علیہ السلام کے پاؤں کے قدم مبارک، نالین مبارک خون کی وجہ سے چپک گئے تھے، لیکن وہ پیغام توحید سناتا رہا، یہ انسانیت پر احسان تھا. 13 سال مکے میں پتھر کھائے، انسانیت پر احسان تھا. گلیوں میں پتھر کھائے، انسانیت پر احسان تھا. کائنات کے لوگوں کے تانے سنے، یہ انسانوں پر احسان تھا. بوڑھی عورتوں کے سر کے اوپر گٹھڑیاں اٹھائیں، انسانوں پر احسان، پانی بھرے، انسانوں پر احسان تھا. یتیم بچوں کو سینے سے لگایا، یہ انسانوں پر احسان تھا. احسان ہے یا نہیں؟ حضور کا آنا احسان ہے، کہو حضور کا آنا، بلند آواز سے حضور کا آنا احسان. اور مجھے یہ بات وضاحت سے کہنا چاہیے کہ حضور کا آنا کتنا احسان ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مزدور کو کوئی مزدوری نہیں ملتی تھی. ایک مزدور 10 سال کسی کی ہاں ملازمت کرتا، 10 سالوں کے بعد وہ پاؤں کی ٹھوکر سے بھیج دیتا کہ جاؤ چلے جاؤ، میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. وہ مزدوری مانگ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ قانون کوئی نہیں تھا، کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں تھا. ایسے معاشرے میں جہاں 10-10 سال مزدوروں کے لیے کوئی مزدوری کا قاعدہ نہ ہو، ایسے معاشرے میں وہ محمد مصطفیٰ آیا، جس نے آ کر اعلان یہ نہیں کیا کہ مزدور کو یا مزدوروں کے لیے یہ قاعدہ بنا دو، نہیں، بلکہ اعلان یہ کیا کہ اوت العجیر اجرن قبل ان یجفاق، کہو کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے مزدوری اس کی جھولی میں ڈال، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ محمد کا آنا احسان ہے، نبی کا آنا احسان. مزارے کے لیے پیغمبر نے فرمایا من احیا ارضن میتتن فہیا لہو، جو بنجر زمین کو آباد کرے گا وہی اس کا مالک ہے. آج دیکھو پاکستان میں ایک ایک آدمی کے پاس 300 مربع، نہ کوئی آباد کرتا ہے نہ کوئی اس کو اگاتا ہے اس میں فصل ڈالتا ہے. لیکن 14 صدیوں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا. اسلامی حکومت ہو جائے تو ہر آباد کرنے والے کو مالکانہ حقوق مل جاتے ہیں. یہ احسان کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے کہ جس نے کسانوں پر یہ احسان کیا اور اگر مزدوروں پر احسان کیا. اور جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کروٹیں بدلتے رہے جنگ بدر کے بعد. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سوتے نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جس جگہ پر میں سویا تھا اس کے پیچھے قیدیوں کے کرانے کی آواز آ رہی تھی اور محمد مصطفیٰ قیدیوں کے رونے کی موجودگی میں سو نہیں سکتا تھا. حضور نے فرمایا کہ قیدیوں کے ہاتھوں کو ڈھیلا کر دو اور فرمایا کہ قیدیوں کو اسی طرح کا کھانا کھلاؤ جس طرح تم خود کھاتے ہو، کپڑے بھی اپنے والے پہناؤ. اور میرے دوستو یہ اس معاشرے کی بات ہے جہاں قیدی کے لیے سوائے موت کے کوئی اور قانون نہیں تھا، لیکن میرے پیغمبر نے پہلی مرتبہ آ کر کہا کہ قیدی کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، اپنے والے کپڑے پہناؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد کا آنا احسان ہے. نبی کا آنا احسان انسانیت پر احسان ہے. ملتان کے غیور مسلمانوں، آج بازاروں میں گلیوں میں پاکستان کی وہ بے حیا اور بے غیرت عورتیں بے پرد ہو کر بازار میں آتی ہیں. اور افواہ، ایک بین الاقوامی تنظیم ہے عورتوں کی، اور پاکستان میں عورتوں کی وہ تنظیم جس کی لیڈر آسما جہانگیر ہے، قادیانی عورت ہے، اور وہ کیا کہتی ہے مال روڈ لاہور پر کہ انسان کو، عورت کو حقوق نہیں دیے گئے، عورت کو حق نہیں دیا گیا، عورت کو کوئی حق نہیں ملا، ہم پریشان ہیں، یہ مولوی حق غصب کرنا چاہتے ہیں. میں ان عورتوں سے کہتا ہوں، ان پاکستانی لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دیے گئے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام سے پہلے تمہیں حق دیا کس نے تھا؟ اسلام سے پہلے تمہیں عزت بخشی کس نے تھی؟ اسلام سے پہلے تمہارے لیے عزت اور ناموس کا قانون کیا تھا؟ یہ تو بتاؤ. حیا کا لفظ ایجاد کس نے کیا؟ شرم کا لفظ ایجاد کس نے کیا؟ عزت کا لفظ ایجاد کس نے کیا؟ عورت کا لفظ ایجاد کس نے کیا؟ ماں کا لفظ کس نے ایجاد کیا؟ بہن کا لفظ کس نے ایجاد کیا؟ بیٹی کا لفظ کس نے ایجاد کیا؟ بیوی کا لفظ کس نے ایجاد کیا؟ یہ تو وہ محمد مصطفیٰ تھا کہ جب وہ معاشرے میں آئے تھے تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب وہ معاشرے میں آئے تھے تو لڑکیوں کو کیفر کے بازاروں میں زندہ، کیفر کے بازاروں میں لڑکیوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لڑکیاں جنسی خواہشات کا ذریعہ ہو گئی تھیں، لڑکیاں بازاروں میں بکتی تھیں، لڑکیاں بازاروں میں فروخت ہوتی تھیں. کس طرح ایران کے بازار میں لڑکیوں کی منڈیاں لگتی تھیں. ایسے ماحول میں جب تین سماج ہوں، تین معاشرے ہوں، تین تمدن اور تین تہذیبیں ہوں کہ ایک طرف کیسر ہے یعنی روم کا بادشاہ، وہ لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، ایک طرف ایران ہے یعنی لڑکیوں کو شوکیسوں میں کھڑا کر کے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، اور تیسرا سماج مکے اور مدینے کا عرب کا تھا جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو لڑکی 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے، ساری رات ساری زندگی جنگل میں دھکے کھائے، اس کا کوئی والی نہ بنتا، اس سے کوئی شادی نہ کرتا، ماہواری کے ایام میں لڑکی کو جنگلوں سے باندھ دیا جاتا. ایسے تین سماج تھے. ان تین سماجوں کے مقابلے میں یہ تو بتاؤ میری ماں اور بہنوں، تمہیں ماں کس نے بنایا؟ تمہیں عزت والا کس نے بنایا؟ یہ میرے پیغمبر کی بات ہے. 14 صدیوں پیچھے میں تمہیں ایک منٹ کے لیے لے چلتا ہوں. تصور میں 1400 سال پہلے آپ چلیں، میں اور آپ چلتے ہیں کہ جہاں ایران کے بازار میں لڑکیاں بک رہی ہیں، ایرون کے بازار میں منڈیاں لڑکیوں کی لگی ہوئی ہیں، اور عرب کے معاشرے میں بچیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں. ایسے ماحول میں مجھے بتاؤ روشنی کی کرن کہاں سے آئی؟ ایسے ماحول میں عزت کی کرن کس نے دی؟ حیا کا زیور کس نے پہنایا؟ شرم کا زیور کس نے پہنایا؟ اور تو فیصلہ کر کے تو بتا یہ کس نے کہا تھا کہ جو آدمی کسی لڑکی کی طرف بری نظر سے دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا؟ اے میری ماں اور بہن، تیری عزت کو بچایا ہے محمد مصطفیٰ نے، تیری آبرو کو بچایا ہے کملی والے نے، اور تیری آبرو پہ چوکیدار بن کر محمد بیٹھ گیا. اس لیے مجھے کہنے دے کہ محمد کا آنا احسان ہے، محمد مصطفیٰ کا آنا احسان ہے، تم پر احسان ہے، اور تو تم پر احسان ہے. یہ لفظ بھی میرے رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص، توجہ ہے؟ پوری توجہ ہے؟ پوری توجہ. حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص میری امت میں کسی بچی کی تربیت کر کے، ایک بچی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ دو بچیوں کی تربیت کر کے، جوان کر کے، اچھی طرح ان کی شادیاں کر دے گا، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور تو یہ تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ کہ جب کسی عورت کی عزت نہیں تھی، کسی عورت کی ناموس نہیں تھی، کسی عورت کے اندر غیرت اور حیا کا لفظ نہیں کہیں ملتا تھا، ایسے معاشرے میں کہ جب بیوہ عورت 17 سال 16 سال کی لڑکی بیوہ ہو جاتی, نکاح نہ کر سکتی, ساری زندگی دھکے کھاتی, بازاروں میں اور گلیوں میں پھرتی, ایسے معاشرے میں میرے محمد نے آ کر کیا کیا؟ 11 شادیوں کی اللہ نے اجازت دی, وہ 11 کی 11 شادیاں میرا پیغمبر کماری لڑکیوں سے کر سکتا تھا, لیکن اس رسول نے ایک کماری لڑکی سے شادی کر کے 10 بیوہ عورتوں سے شادی کی. وہ بیوہ عورتیں جن کو معاشرے میں کوئی سنبھال نہیں سکتا تھا, اس بیوہ ان بیوہ عورتوں کو جن کی عمر 40 سال تھی, پیغمبر کی عمر 25 سال تھی, بیوہ عورت کی عمر 55 سال تھی, رسول اللہ کی عمر 45 سال تھی, 45 سال کا شخص پر 55 سال کی عورت سے شادی کرے اور 35 سال کا انسان 60 سال کی عورت سے شادی کرے, کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی, اس کا خاوند فوت ہو گیا, اس کے سر سے سہارا اتر گیا. میرے محمد نے آ کر تیرے سر پہ سہارا رکھا, تیرے سر پہ پردہ رکھا, تیرے سر پہ عزت رکھی, اور صرف ان عورتوں کو اپنی بیویاں نہیں بنایا بلکہ پوری امت کی مائیں بنا دیا, اور قرآن میں ان کے ترانے گا کر دنیا کو کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, جس عورت کو معاشرے نے دھکے دیے ہے محمد نے اس کو تیری ماں بنا دیا. احسان ہے کہو میرے نبی کا آنا.
وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریف کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطو کی خرت سقراط کی دانش کی افسانہ, غرب دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا, کہ دنیا کے افق پر دفتن فیلاب نور آیا, جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بصیر آیا نذیر آیا, اور شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا, اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا.
حضور کا آنا احسان ہے, حضور کا آنا, اور اس سے بڑا کیا احسان ہے کہ ابو ہریرہ کہ وہاں روزانہ ڈنڈوں سے اپنے بیٹے کی پٹائی کرتی اور کیا کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دربار میں جانے کی اجازت نہیں. لیکن وہ ابو ہریرہ ایک دن رسول اللہ کے پاس چوری چلے گئے چھپ کر, اور کہتے یہ ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ میری ماں کے لیے دعا کریں. حضور کے ہاتھ اٹھے, فرمایا اللہم ہدی امی ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر. یہ دعا کرا کے اپنے گھر کی طرف بھاگ پڑے. ایک آدمی نے راستے میں بازو پکڑ لیا, ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے. اور وہ گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ بند تھا, تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اماں نے کہا کہ میں غسل سے فارغ ہو گئی ہوں, ایمان میرے دل میں اتر گیا ہے, جلدی کر نبی کے دروازے پر جا کر کلمہ پڑھا دے. نبی کا آنا احسان ہے, کہو نبی کا آنا احسان ہے. اور یہ بھی نبی کا آنا, اس سے بڑا کیا احسان ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں اور ابو بکر گزر رہے ہیں, عمر گزر رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام گزرے ہیں تو دیکھا ابو ہریرہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ کیوں لیٹے ہو؟ حضور نے مطلب سمجھ لیا, انہوں نے اشارہ کیا کہ کئی دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں. ابو ہریرہ کی انگلی پکڑ کے رسول اللہ گھر لے گئے. فرمایا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ فرمایا کھانے کو تو نہیں, پینے کے لیے دودھ کا ایک پیالہ ہے. حضور نے فرمایا کام بن گیا. فرمایا ابو ہریرہ جلدی کرو, مدرسہ صفا میں جتنے 80 طلبہ ہیں ان کو بھی بلا لاؤ, کئی دنوں سے انہوں نے بھی کھایا پیا کچھ نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیالہ ایک ہے 80 طلبہ بھی ہے, تو میں نے 80 طلبہ کو بلا لایا. حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے یہ پیالہ ان کو پلانا شروع کر دو. میں نے بسم اللہ پڑھی اور پیالہ پلانا شروع کر دیا, 80 طلبہ نے پیالہ پیا, اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تم پیو. پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کے پھر پیالہ پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. فرمایا اور پیو. پھر میں نے پیا. حضور نے اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر خود پیا. پھر پیالہ ختم ہوا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ یہ آخر میں خود نہ پیتے تو وہ پیالہ کبھی ختم نہ ہوتا, اس لیے مجھے کہنا چاہیے حضور کا آنا احسان ہے. اور یہ بھی میرے نبی کا احسان ہے کہ تاجدار رسالت نماز عشاء کے بعد گھر کے سامنے چبوترے پر بیٹھے ہیں, صدیق اکبر بھی آ گئے, فاروق اعظم بھی آئے, اور ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ سرفرم 3 دن سے ہم نے تو کچھ کھایا پیا نہیں, ہمارے تو پیٹ پر پتھر بندے ہیں. حضور نے فرمایا تمہارے پیٹ پر کتنے پتھر ہیں؟ ابو بکر نے فرمایا ایک پتھر ہے. عمر نے فرمایا ایک پتھر ہے. حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے, تمہارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. اگر تم 2 دن سے بھوکے ہو تو تمہارا رسول کئی دنوں سے بھوکا ہے, 4 دنوں سے بھوکا ہے. کیا ہو اس وقت, کیا کھانا چاہیے؟ کوئی کھانے کو تو چیز نہیں, گھر کے اندر چولہا گرم نہیں ہوا, کھانے کے لیے سامان نہیں پہنچا. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا اور مقراض بن اسود کے گھر کا دروازہ کھلا, میں نے دیکھا کہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. حضور نے فرمایا چلو ابھی چلتے ہیں, مقراض تو ہمارا دوست ہے, دوست کے گھر میں بے تکلفی سے آدمی چلا جاتا ہے, چلیے ابھی آدھی رات کا وقت ہے, مقراض کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کھجوریں وہاں سے کھاتے ہیں تاکہ پیٹ کے پتھر پتھر اتر جائے، تاجدار رسالت چلے، ابو بکر عمر ساتھ چلے، اور جا کر مقداد کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ رسول اللہ نے کھٹکھٹایا تو اندر سے دروازے کے سوراخوں سے حضرت مقداد کی صاحبزادی نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے، پیغمبر کا چہرہ دیکھا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور کہا ابا جان اٹھو جلدی کرو، دنیا کی ساری دولت تو ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے. تو مقداد اٹھے اور جلدی اٹھ کر آئے، دروازہ کھولا، پھر آ کر امی وابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائے، آدھی رات کے وقت آئے ہو، حکم مجھے کر دیتے میں سر کے بل آ جاتا. حضور نے فرمایا آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر تھا. یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ مقداد کی چیخیں نکل گئے، مقداد رونے لگے. مقداد کیوں روتے ہو؟ فرمایا کیوں نہ روؤں، میرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر ضرور تھا لیکن شام سے پہلے پہلے ساری کھجوریں میں نے مدینے کے فقیروں میں بانٹ دی. روتا اس لیے ہوں کہ خبر گرم ہے آج ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوری آنا ہوا اور دنیا کا سردار میرے دروازے پہ ہے اور میرے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس لیے روتا ہوں. جب مقداد کی ہچکی بڑھ گئی، مقداد روتے رہے تو رحمت کا دریا جوش میں آیا. پیغمبر نے فرمایا مقداد رونے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ تیرے گھر کے دروازے پہ کوئی کھجوروں کا درخت ہے؟ فرمایا کھجوروں کا درخت تو کوئی نہیں، ایک خشک تنا کھڑا ہے. حضور نے نبوت والی چادر مقداد کو دے کر کہا کہ اس خشک تنے کو جا کر میرا سلام کہو اور اس کے نیچے چادر بچھا کر کہو کہ محمد تجھے کھجورے مانگ رہا ہے. حضور کا آنا حضور کا آنا احسان ہے، حضور کا آنا احسان. کائنات کے انسانوں پر احسان ہے، حیوانوں پر احسان ہے کہ حیوان بھی میرے نبی کے دروازے پہ آئے اور اونٹ نبی کے دروازے پر سر رکھتا ہے. جبریل نے بتایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. حضور نے مالک کو بلایا کہ چارہ تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، آئندہ ایسے نہ کرنا. وہ اونٹ چلا گیا، آئندہ اس اونٹ نے کبھی شکایت نہیں کی. تو گویا کہ میرے نبی کا آنا احسان ہے اور اونٹوں پر بھی احسان ہے. کس پر احسان ہے؟ جانوروں پر بھی احسان ہے. توجہ کریں، حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں وہاں سے جب چادر لے کر پیغمبر کی گیا کھجوروں کے خشک تنے کے سامنے، آدھی رات کے وقت میں نے پیغمبر کا سلام دیا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے خشک تنے میں بہار آ گئی ہے. وہ تنا حرکت کرنے لگا، میں نے کہا رسول اللہ کھجورے مانگتے ہیں. خشک تنا نیچے بچھا دیا، اب اس خشک تنے سے کھجورے جھڑنے لگے. اتنی دیر میں چند تھوڑی دیر میں اتنی کھجورے پڑی کہ ساری چادر بھر گئی. میں نے چادر اٹھائی، میں لے گیا. حضور نے فرمایا تو چادر نہ اٹھاتا، صبح ہو جاتی کھجورے برستی رہتی. حضور کا آنا احسان ہے، حضور کا آنا احسان ہے. بھوکوں کے لیے احسان ہے، پیاسوں کے لیے احسان ہے، ہدایت والوں کے لیے احسان ہے اور غیر ہدایت والوں کے لیے احسان ہے، کافروں کے لیے احسان ہے، مشرکوں کے لیے احسان ہے، یہودیوں کے لیے احسان ہے، ہندوؤں کے لیے احسان ہے اور غیروں کے لیے احسان ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے احسان ہے. بادشاہ ہو تم، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کا آنا احسان ہے، اس بادشاہ سے فیصلہ سیکھو، اور حکمرانوں میرے نبی سے فیصلے سیکھو، اور مزدوروں میرے نبی کے قانون پر چلو، اور کسانوں میرے پیغمبر کے طریقے پہ چلو، میری ماؤں اور بہنوں آؤ رسول اللہ کے حکم پہ چلو، پیغمبر کی شریعت پہ چلو. تم تو کہتی ہو ہمیں اسلام نے شاید عزت نہیں دی، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے نبی نے تیرے لیے کیا کیا ہے. وہ معاشرہ جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر لیا جاتا تھا، میرے پیغمبر نے قانون بنا دیا کہ جو شخص دو بچیوں کی تربیت کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کرے گا میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا. میرے نبی کا آنا احسان ہے، کہو میرے نبی کا آنا. زندہ دفن ہونے والی لڑکیوں کے لیے میرے نبی کا آنا احسان ہے. بازار میں بے آبرو ہو کر اپنی عزت لٹانے والی عورتوں کے لیے میرے نبی کا آنا احسان ہے. شرک کے اندھیروں میں وہ گم ہونے والے اور غوطہ دن ہونے والے کافروں کے لیے میرے نبی کا آنا احسان ہے. بچوں کے لیے آنا احسان ہے، یتیموں کے لیے آنا احسان ہے، مزدوروں کے لیے آنا احسان ہے. اور اگر تم غور کرو تو کائنات کے ہر انسان کے لیے میرے نبی کا آنا احسان ہے. یہ وہ احسان ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں پوری کائنات کے سامنے بڑے دھڑلے سے، بڑی وجاہت سے، بڑی وضاحت سے دوہرا کر کہا کہ میں نے محمد تمہاری جھولی میں ڈالا، یہ میرا احسان ہے. یہ میرا حضور کا آنا احسان ہے، کہو حضور کا آنا احسان. حضور کا آنا احسان ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز، حضور کا آنا احسان ہے یا نہیں ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اسی احسان کے اسی فلسفے پر کہا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. کوئی شعر سمجھ بھی آیا کہ کوئی نہیں؟ کوئی نہیں آیا. کائنات کے ذرے ذرے پر احسان ہے، یتیموں پر احسان ہے، بیواؤں پر احسان ہے اور بیوہ عورتوں پر احسان ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر، ذرے ذرے پر. حضور علیہ السلام کا وجود پوری کائنات پر احسان ہے.
پوری کائنات پر احسان. اور میں آپ کا احسان ایک اور رنگ سے بھی پیش کرتا ہوں کہ حضور کا آنا تو احسان ہے لیکن حضور کے شاہکار بھی حضور کا احسان ہے. حضور کے شاہکار بھی حضور کا احسان ہے. ابو بکر کا صدیق بننا نبی کا احسان ہے. اگر صدیق نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ انسانیت کے لیے بہت بڑا خلا رہ جاتا. لیکن ابو بکر کو صدیق بنایا نبی کا احسان ہے. نبی کا ابو بکر کا صدیق بنانا نبی کا احسان ہے. عمر کا فاروق بنانا نبی کا احسان ہے. عثمان کو ذوالنورین بنانا نبی کا احسان ہے. علی کا فضل اللہ الغالب بنانا نبی کا احسان ہے. حنظلہ کا غسیل الملائکہ قرار دینا نبی کا احسان ہے. خالد کو سیف اللہ کہنا نبی کا احسان ہے. عبداللہ ابن عباس کو مفسر بنانا نبی کا احسان ہے. ابن مسعود کو محدث کہنا نبی کا احسان ہے. ابو ذر غفاری کو تارک الدنیا کہنا یہ نبی کا احسان ہے. حبشہ کے بلال کو جنت میں پہنچانا نبی کا احسان ہے. احسان ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز احسان ہے. اور ستارے صحابہ انہی صحابہ کی چوکیداری کر رہی ہے جو پیغمبر کے احسان کے طور پر پوری کائنات کی قیادت کر رہے ہیں. کاٹ لو جنہیں آج نعرے نال واٹ کرنا کر لو. سب جو ماحول ہے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے. حضور کی شان میں کسی اور کے ذکر کی ویسے ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت مجھے ایک چٹ کسی نے بھیجی کہ مظفر گڑھ کی تقریر میں آپ نے ایک لڑکے کو روک دیا کہ شیعہ کافر کا وہ نعرہ لگا رہا تھا. میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جب رسول اللہ کی شان بیان ہو تو کوئی اور نعرہ نہ لگائے. ٹھیک ہے یہ غلط بات میں نے کہی یا صحیح کہی؟ وہ شیعہ تو کل بھی کافر تھا. شیعہ تو اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہے. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے. پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیں ہمارے مدارس کے جو طلبا ہیں نا یہ دین پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. حضور کی حدیث پڑھتے ہیں حدیث پر غور نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یقین ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے. ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہو رہا ہے. ابھی ملی کونسل کے بارے میں سپاہی صحابہ نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی. کئی آدمیوں کو تو اس وجہ سے تکلیف ہے کہ ان کو ملی کونسل میں کسی نے بلایا نہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو تو یہ تکلیف ہے کہ ادھر سے درخواست دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی ملی کونسل میں بلایا جائے اور ہم پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ملی کونسل میں شیعہ کے ساتھ کیوں بیٹھے. تمہارا بیٹھنا جائز ہے ہمارا نہ جائز ہے. شیعہ کے ساتھ بیٹھنے سے کسی کا عقیدہ نہیں بدلتا. کچھ عقل سے بھی کام لو. حضور کی بات کرتے ہو حضور کا مطالعہ بھی کرو. صحابہ کی بات کرتے ہو کبھی صحابہ کی سیرت کا مطالعہ بھی کرو. جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دشمنوں سے جنگ لڑی 14 صحابہ شہید ہوئے. احد میں جن دشمنوں سے جنگ لڑی 70 صحابی شہید ہوئے. اور خندق میں جن دشمنوں سے جنگ لڑی 17 صحابی شہید ہوئے. 100 صحابی شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور بولو تو صحیح ہوں سوچوں گیا ہے وہ بول رہی ہو. کتنے صحابی شہید ہوئے؟ اور بعد میں حدیبیہ کے موقع پر انہیں سے صلح کی یا نہیں کی؟ اگر تمہارے جیسا ہوتا تو رسول اللہ سے کہتا کہ کل آدمی کیوں مروائے تھے جن کے آساب آدمی مروائے تھے انہی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ کہتا کہ نہیں کہتا؟ بولو. ان چپ کر گئے ہو بڑے مفکر بنے پھرتے ہو. تو اصل میں تو سوچو تو دماغ تھوڑا معروف ہو گیا پاگل ہو گئے ہو. بھائی حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر علیہ السلام نے انہی دشمنوں سے بیٹھ کر امن کا معاہدہ کیا یا نہیں کیا؟ بولو. اور جب جنگوں کے بعد لڑائیوں کے بعد معاہدہ ہوتا ہے تو وہ معاہدہ قیام امن کا ہوتا ہے عقیدے کی تبدیلی کا نہیں ہوتا. 1400 سال کی تاریخ مجھے بتاؤ کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنے کسی دشمن سے معاہدہ کیا ہے عقیدے کی تبدیلی کا کوئی معاہدہ کیا ہے تو لا کر دکھاؤ. 14 صدیوں میں چیلنج کرتا ہوں.
معاہدہ جب بھی ہوتا ہے امن کا ہوتا ہے، عقیدے کی تبدیلی کا نہیں ہوتا. ہم نے شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر کمایا کیا، گم کیا کیا؟ ہم نے یہ کمایا، ضابطہ اخلاق کمایا. تو ضابطہ اخلاق شیخ نمبر چار میں لکھا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان والی، یعنی خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظم جزو ایمان ہے اور ان کی تکفیر کرنے والا خارج الاسلام ہے. سپاہی صحابہ کا یہی موقف ہے یا نہیں ہے؟ بولو، شروع سے یہی موقف ہے. اور اس موقف کو صرف سپاہی صحابہ کا موقف پہلے کہتے تھے، اب باقی دس جماعتوں نے اس کو لکھا کہ نہیں لکھا؟ بولو. تو یہ ہماری کامیابی ہے، ناکامی ہے؟ حتیٰ کہ شیعہ نے بھی لکھا. پہلے تمہارے ساتھ کوئی لکھتا تھا، کوئی چلتا تھا؟ اب سب نے لکھا، حتیٰ کہ شیعہ نے بھی لکھا. کہتے نہیں اس میں لکھا کسی اسلامی فرقہ کو کافر نہیں کہا جائے گا. جس کے نزدیک شیعہ اسلامی فرقہ ہے وہ اعتراض کرے. اس پورے مجمع میں جس کے نزدیک شیعہ اسلامی فرقہ ہے وہ اعتراض کرے، اور جس کے نزدیک اسلامی فرقہ نہیں وہ اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، بول دو نہیں ہو. یہ چونچلے نہ چھڈو چونچلے. میں نے پتا جگہ تو چونچ لے سکتا ہے، میں جانتا ہوں ان اس شیخ حرم کو کہ جو پیچھے سے درخواست دے رہے ہیں ہمیں بھی شامل کرو، اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں، قربان جاوا، صدقے جاوا کہ نہ جاوا. ملی کوشل میں درخواستیں دے رہے ہیں ہمیں بھی شامل کیا جائے، ہماری بھی بڑی خدمات ہیں، ہم نے بھی صحابہ کے نام پر بڑا کچھ کیا ہے، کرایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اوپر سے کہتے سپاہی صحابہ کیوں شیعہ سے رہتی ہے؟ بہت اچھا. کچھ سوچو، اور بغض، انعام، تعصب میں یہاں تک کیوں چلے گئے؟ ہمارے ایک مہربان بزرگ نے اپنے رسالے میں پورے صفحے کے صفحے سیاہ کر دیے. اور میں، مجھے شکر ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس نے ہماری تقریریں ساری دے دی. مولا ابن طارق کو بھی ساری 10 تقریریں دے دی، ہماری بھی دے دی. اور آخر میں یہ لکھا کہ یہ جو تقریریں ہیں یہ موجودہ موقف کے خلاف ہیں. موجودہ ہمارا کیا موقف ہے؟ موجودہ موقف تو ہم نے 11 جماعتوں سے منوایا ہے. دشمن کا بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، اس پر کوئی صلح نہیں ہو سکتی. جماعت کا بچہ بچہ پھانسی کے تختے پہ چڑھ سکتا ہے، عقیدے میں تبدیلی کا کبھی شمار نہیں کیا جا سکتا. سپاہ صحابہ حکومت کی یقین دہانیوں پر چند دن اور انتظار کرے گی، اور اگر مولانا اعظم طارق کو رہا نہ کیا گیا، کراچی سے کاغام کی چوٹیوں تک سپاہ صحابہ سر پہ کفن باندھ کر سڑکوں پر آئے گی. اگر رہا نہ کیا گیا اور ہم نے کال دی تو کال پر لبیک کہو گے؟ جو کہے گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں
ہاتھ.
سپاہی صحابہ اپنے موقف پر پہلے بھی قائم تھی، آج بھی قائم. ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا. اور پروپگنڈا کرتے ہیں جی، مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے مرید عباس یزدانی سے کہا کہ ہم تیری شادی کرائیں گے. یہ بات لے کر پھر رہے ان بیوقوفوں کو اور احمقوں کو کوئی آدمی سمجھائے کہ یہ بات تو ساری اخباروں میں آ چکی ہے کہ مولانا ضیاء القاسمی نے اسے کہا کہ تیرا چہرہ بہت بجھا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے تیری شادی نہیں ہوئی. اس نے کہا جی نہیں ہوئی. اس نے کہا جی اچھا، ہم آپ کا رشتہ شاہی مسجد کے قریب سے تلاش کریں گے. اچھا، اب یہ لفظ اگر کسی اخبار میں آیا کسی میں نہیں آیا، اس کو تم بتنگڑ بنا کر پھر رہے ہو. یہ بھی بات وہاں ہوئی. اور جناب اخبار میں آیا جی فاروقی صاحب نے ساجد نقوی کے منہ میں نوالے ڈالے. اگلے دن تردید آئی، تردید نہیں پڑی، تردید آئی چار اخباروں میں، اور یہ خبر آئی ایک اخبار میں. تھی چسکے لیں چسکے، پتا کون گل سانو گل کا پتا ساری رہا لیں چسکے ہو کہتے ہاں ابھی چسکے لیں قربان جاوا چسکے والے ٹھیک ہے اور بولو تو صحیح کہتے میں قربان جانی ہاں جب پور پڑے تو ملتان جانی ہاں سپاہ صحابہ اپنے موقف پر پہلے بھی قائم تھی اور آج بھی قائم. اور یہ لکھا ہے کہ شیعہ کے ساتھ کھانا کھانا، آپ کوئی گل تو کڈو جہی نکل رہی ہے تمہارے کو، شیعہ کے ساتھ کھانا کس نے کھایا، کدھر کھایا بتاؤ، تصدیق سے بات کرو کس نے کھایا کہاں کھایا. تو پھر چیت کیوں لکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بین ملی کونسل میں ہم اپنا موقع پیش کر رہے ہیں، ہم نے اپنا موقع پیش کیا ہے ملی کونسل میں، اور ملی کونسل کوئی ہم نے نہیں بنائی، یہ مولانا سمیع الحق اور شاہ احمد مرادی صاحب نے بنائی. اگر 300 آدمی پاکستان میں ہمارے شہید ہو گئے، 300-400 ان کے مر گئے، اور لڑائی قتل و غارت جاری ہے، اور تیسرا ایک فریق آ کر دونوں کو بٹھاتا ہے، اور وہ اس بٹھانے کی مجلس کا نام ملی کونسل رکھتا ہے، ہمارا کیا جرم ہے؟ ہمیں تو نام سے اختلاع ہے، ملی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں قومی کا ہونا چاہیے تھا. لیکن قتل و غارت روکنے کے لیے اگر تیسرا فریق آ کر ہمیں بٹھاتا ہے، ہمیں قتل روکنے کے لیے بیٹھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حضور علیہ السلام سے بھی بڑی سوچ رکھنے والے ہو تم، نعوذ باللہ. حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر بھی کافروں سے بیٹھے، اور مدینہ منورہ میں 41 یہودی قبیلوں سے پیغمبر علیہ السلام نے معاہدہ نہیں کیا. تو پھر میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ پہلے بھی اپنے موقع پر قائم تھی، آج بھی قائم ہے. سپاہ صحابہ کا کہ یونٹ بناؤ گے، جو بنائیں گے ہاتھ کھڑا کریں، پرچم لہراؤ گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے کتاب کو دلچسپ، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی عذاب النار، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ. اے اللہ مولانا اسحاق جلندری کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے صاحبزادوں صاحبزادے مولانا یعقوب رحمان صاحب کے اس مرکز کو کامیاب و کامران فرما، معاملین کو ترقی عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد ماری و صاحب.